الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا مولانا على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. تمام جوانان عزیز، اپنی علم میں اضافے کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور امام عصر سے عہد کے لیے ایک بار بلند تر محمدی صلوات پڑھیں.
سب سے افضل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا،
کا قربان ہو جانا. شہادت اتنا عظیم مقام ہے کہ وہ امام کہ جس کے آپ عاشق ہیں, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام والسلام, یہ وہ امام ہے جس کے آپ الحمدللہ سب عاشق یہاں موجود ہیں. امیر المومنین کے عاشق, امیر المومنین سے محبت کرنے والے, امیر المومنین کے نام پر جان دینے والے الحمدللہ یہاں موجود ہیں. لیکن آپ کہوں سے کریں, پہلے ہم علی سے پوچھیں شہادت کیا ہے. وہ امام جس کی ہم نے فضائل کو سنے, ہم نے خیبر سنی, ہم نے خندق سنی, بدر احد سنی, کرامت امیر المومنین, شجاعت امیر المومنین, فصاحت امیر المومنین, بلاغت امیر المومنین, کرامت نجابت و عدالت امیر المومنین, ہم نے بہت سنی ہے. لیکن علی سے پوچھے, اے علی آپ میدان میں کیوں جاتے ہیں, کیا کرنے جاتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ علی اپنے پہلوانی کے جوہر کے میدان میں جاتے ہیں. نہ, جب علی سے پوچھا, اے علی آپ ہر میدان میں آدمی کو نظر آتے ہیں, ہر جنگ کے اندر آدمی کو نظر آتے ہیں, بدر ہو, خندق ہو, احد ہو, خیبر ہو, ہر جنگ کے اندر اے علی آپ آدمی کو نظر آتے ہیں. تو علی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, سنو علی میدان کارزار میں, میدان مبارزہ میں اپنی پہلوانی کے جوہر دکھانے نہیں جاتا, بلکہ علی میدان میں جا کے اپنی شہادت ڈھونڈ رہا. علی ان میدان میں جا کے اپنے لیے شہادت ڈھونڈ رہے ہیں, آنسو کے رنگ میں شہادت کی. اور جب جنگ بدر کے اندر بہت سارے افراد شہید ہوئے, اور جب ان کو شہید امیر المومنین نے دیکھا, بڑی توجہ سے سنیں گے جوانان, اس وقت علی کی عمر غالباً جو تاریخ میں ذکر ہوئی ہے 20-22 برس کے درمیان تھے, ایک جوان تھے. وہی عمر جس کے درمیان میں آج ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, 20-22 برس کے درمیان میں امیر المومنین کی عمر ہے, عمر مبارک ہے. اور اس میں جنگ بدر ہوتی ہے, جنگ بدر میں جب بہت سارے شہید ہوتے ہیں تو امیر المومنین جنگ کے بعد ایک جگہ کھڑے ہو کر رسول اللہ نے ایک منظر دیکھا کہ علی کھڑے ہو کر رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کے کاندھے پر ہاتھ رکھا, تسلی دی اور کہا کہ اے علی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ, اب آپ نے یہ 20-22 برس کا جوان ہے, اس کی آنکھ دیکھی جائے. کہا یا رسول اللہ, ہر جو کی عرض کی اے اللہ کے رسول, میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میں نے پہلوانی کے جوہر اور دکھائے, بلکہ نہ, میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے ساتھی اس میدان کے اندر انہوں نے جان شہادت نوش کیا اور میں اس سعادت سے محروم رہ گیا. کہا میں اس بات پر رو رہا ہوں. اب پیغمبر اکرم نے کیا کہا, بڑی توجہ سے سنی. رسول اللہ نے کہا کہ اے علی آپ گھبراؤ مت, اللہ بھی آپ کو اس درجے پر فائز کرے گا, آپ گھبراؤ مت. آپ توجہ کریں, اے جوانان عزیز, وہ 20-22 برس کا علی جو رو رہا تھا جب پیغمبر اکرم کی زبان سے سنا کہ مجھے بھی شہادت ملے گی, علی روتے روتے مسکرانے لگے, علی کے چہرے پر تبسم آ گئی, مسکراہٹ آ گئی اور خوش ہو گئے. اس وقت پیغمبر اکرم نے کہا, اے علی میں یہ سوچتا ہوں کہ تم اس وقت صبر کیسے کرو گے جب تمہیں یہ شہادت کا مقام ملے گا, جب تمہیں قتل کیا جائے گا. اب کہہ چکے علی نے جواب دیا, یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے عرض کی, اے اللہ کے رسول یہ مت کہیں کہ علی صبر کیسے کرے گا, بلکہ یہ کہیں کہ اے علی تم شکر کیسے کرو گے, کیونکہ شہادت صبر کا نہیں شکر کا مقام, اور یہ مقام جب مجھے ملے گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر کیسے ادا کروں گا. یہ ہے آرزو علی, یہ ہے شہادت. لیکن آپ توجہ کریں شہادت کتنی فضیلت شہادت کی ذکر ہوئی کہ میدان کربلا میں ایک جوان کہتا ہوا نظر آتا ہے بابا اگر ہم حق پڑھیں تو حق نہیں پڑھ پاتا یہ ہے موت کی آرزو ایک 13 سال کا بچہ ہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ موت تو شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے مجھے
یہ چار ارکان امیر المومنین نے ایمان کی عمارت بیان کی، صبر، یقین، عدل، جہاد، اور پھر ان چار ارکان کے بھی چار چار ارکان بیان کیے۔ نجم والا کا حکمت نمبر 31 میں، حکمت نمبر 31 میں ان شاء اللہ جا کے پڑھیے گا، وقت نہیں اسی وضاحت کا۔ ہم صرف موضوع سے مربوط رہنے کے لیے میں صرف یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، ایمان کے چار ارکان صبر، یقین، عدل، جہاد، اور صبر کے بھی چار ارکان ہیں، یقین کے بھی چار ارکان ہیں، عدل کے بھی چار ارکان ہیں، اور جہاد کے بھی چار چار ارکان ہیں۔ ارکان ہے جی ان پلر کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایسے ستون وہ چار بنیادی رکن جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے، آپ مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کے نفس کے اندر ایمان کے چار پلر نہ کھڑے ہو جائیں، صبر، یقین، عدل، جہاد۔ یہ چار پلر اگر کسی کے وجود کے اندر کھڑے ہوں گے تو اس کے اندر ایمان کی عمارت کھڑی ہوگی، لیکن ان چار ارکان کو کھڑا کرنے کے لیے بھی چار چار ارکان ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، اس بلڈنگ کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس کے اندر پلر لگے ہوئے ہیں، پلر بنے ہوئے ہیں، ان پلر کو کھڑا کرنے کے لیے کیا ڈالا گیا ہے؟ اس کے اندر مٹیریل ڈالا گیا ہے، سیمنٹ ڈالا گیا ہے، بجری ڈالی گئی ہے، کنکریٹ ڈالا گیا ہے، سریا ڈالا گیا ہے، بہت سارا مٹیریل ڈال کر پھر یہ پلر، یہ ستون اس قابل ہوا کہ عمارت کا حصہ بن جائے۔ اب یہ جو ایمان کا رکن ہے صبر، اس کے اندر جب چار ارکان یا چار رکن یا چار مٹیریل ڈالیں گے تو صبر کا پلر کھڑا ہوگا، اور وہ چار کیا ہے؟ الشوق والشفق والزہد والتوقف۔ صبر، میں یہاں صبر کا معنی کر دوں چونکہ ہمارے ذہن میں صبر کا معنی ہندی معنی ہے، کلچرل معنی، ہمارے یہاں صبر کہتے ہیں چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ قرآن نے صبر کہا ہے استقامت، ڈٹ جانا، اللہ کے راستے پر ثابت قدمی دکھانا، یہ صبر ہے۔ ڈٹ جانے کو صبر کہتے ہیں، بھاگنے کو صبر نہیں کہتے، ڈٹ جانے والے کو صابر کہتے ہیں، بھاگنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بھگوڑا، یہ کہتے ہیں نا، ہم نے بھگوڑوں کو بھگوڑے کا نام صابر رکھا ہے، لیکن نا قرآن کہتا ہے صابر وہ ہے جو اللہ کے راستے پر ڈٹ جائے، تمام سختیوں، مصیبتیں، تمام چیزوں کو جھیل لے لیکن اللہ کے راستے کو ترکنا ہے، وہ صابر ہے۔ صبر کیسے آتا ہے انسان کے اندر؟ علی علیہ السلام کا فرمان ہے صبر کے لیے چار چیزیں تمہیں چاہیے، یعنی تم مومن صبر کے بغیر نہیں بن سکتے، استقامت کے بغیر۔ جب تک اللہ کے راستے میں استقامت نہیں دکھاؤ گے، یہ شہداء جو آج ان کے آپ یاد بنا رہے ہیں کہ استقامت کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں ڈٹنے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، اگر یہ تعلیم کا پیغام مان لیتے، اگر ظالموں کے سامنے جھک جاتے تو ظالم ان کی گردن نہ کاٹتا۔ شہید حجتی، شہید باقر نمر، آج خود کیا کہہ رہے تھے جھک جاؤ، لیکن شہید باقر نمر نے کربلا سے فیس نہیں لی، کربلا کے در سے شجاعت اور غیرت لیا ہے، کربلا کے در سے عفت لیا ہے، اور کربلا سے ڈر جانے کا راستہ لیا، اور اپنے مولا کے
نو ماتا کے درمیان
کربلا کے واقعے سے پہلے تو کیا کہا؟ اس زمین پر ہاتھ رکھ کر علی نے کہا اللہ کی قسم یہی وہ زمین ہے. پوچھا مولا کون سی زمین ہے؟ کہا یہی وہ زمین ہے جہاں اللہ کے عاشق اپنے خون میں نہا کر اس زمین پر گریں گے. حسین عاشق خدا ہے, علی اکبر اللہ کے عاشق ہیں, ابو الفضل عباس اللہ کے عاشق ہیں, حبیب اور جون اور مسلم اللہ کے عاشق ہیں. عشق پہلا حکم سبوں کے لیے عشق ہے, شوق. عاشق جب تک نہیں بنو گے استقامت تمہارے اندر نہیں آئے گی, شوق. دوسرا ہے شفا. شفا عربی میں کہتے ہیں خوف کو, شین فا آپ شفا. شفا عربی میں کہتے ہیں خوف کو. اور تیسرا رکن شوق شفا زہر. زہر کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو. اب یہ فرق ہے, ہم ظاہر اس کو بولتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حجرے میں بیٹھ گیا, دنیا سے تعلق ہو گیا, مثلا ایک بار میں کے چلے کاٹنا شروع کر. یہ ظاہر نہیں ہے. زہر دنیا میں رہ کر معاشرے میں رہ کر معاشرہ سازی بھی کر رہا ہو, امت سازی بھی کر رہا ہو, لیکن دنیا پرست نہ ہو, اس کو ظاہر کہتے ہیں زہر. شوق شفق زہر. اور چوتھی علامت علی علیہ السلام نے کہی کہ تمہارے اندر صبر کیسے آئے گا, پہلے شوق پیدا ہو, پھر شفق پیدا ہو, پھر زہر. زہر یعنی دنیا سے بے رغبتی, دنیا پرست عاشق خدا نہیں بنتا. جس کے دل میں گاڑیوں کی محبت نہیں ہو, جس کے دل میں بنگلے کی محبت نہیں ہو, جس کے دل میں عورت کی محبت نہیں ہو, جس کے دل میں اتنی ساری محبتیں ہوں, اس دل میں خدا کی محبت نہیں آتی. اور اگر آپ جائیں تو یہ شعر ہے, چونکہ علی علیہ السلام کا سوال ہے, القلب المؤمن حرم اللہ, مومن کا دل اللہ کا حرم ہے, اور اللہ کے حرم میں اللہ کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوتا. مومن وہ ہے جس کے دل میں فقط اللہ کی محبت ہوتی ہے, باقی کسی کی محبت نہیں ہوتی. شوق شفق زہر. اور چوتھی چیز علی فرماتے ہیں ترقب. یہاں ہم نے ترقب کی وضاحت کرنی ہے تاکہ ہمیں شہادت سمجھ آئے. ترقب عربی زبان میں کہتے ہیں انتظار کرنے کو, انتظار کرنا. لیکن ہر انتظار ترقب نہیں ہوتا, ہر انتظار ترقب نہیں ہوتا. عربی زبان ذرا وسیع ہے. ترقب ایسے انتظار کرنے کو کہتے ہیں جس میں بے چینی اور اضطراب ہو. مثلا فرض کریں آپ یہاں بیٹھے ہیں, کرسیوں پر بیٹھے ہیں, ڈشز پر بیٹھے ہیں, آپ کی کوئی پسندیدہ شخصیت آنے والی ہے, کوئی پسندیدہ شخصیت ہو. یا فرض کریں اس ڈشز میں آ کر آپ سے خطاب کریں رہبر معظم, فرض کریں مثال کے طور پر, آپ کے انتظار کرنے کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایسے ہوگا نہ, بلکہ مجمع کے اندر ایک انتظار ہوتا ہے کہ کوئی آرام سے بیٹھ کر نارمل, ٹھیک ہے آپ کے آگے کر دیا خطاب, ٹھیک ہے نہیں آیا نہیں آیا, اللہ اللہ علیہ وسلم, ایک انتظار. لیکن ایک انتظار یہ ہے کہ کسی کا اتنا مشتاق ہونا کہ مجمع میں اگر پیچھے بھی بیٹھا ہے تو گردن اٹھا اٹھا کے دیکھنا, جیسے آپ کا کوئی عزیز جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو وہ اگر آنے والا ہے اس اسٹیج کے اوپر یہاں پہ آپ, اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں, آپ پیچھے بیٹھے, مجمع کے اندر جو گردن اٹھا اٹھا کر بے چینی کے عالم میں اضطراب کے عالم میں آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں, ایسی حالت کو عربی زبان میں کہتے ہیں ترقب. گردن اٹھا اٹھا کے بے چینی کے عالم میں کسی کا انتظار کرنا, اس حالت کو عربی زبان میں کہتے ہیں ترقب. اور علی علیہ السلام کا فرمانا ہے اے مومن سنو, ابھی تم سب مومن تو بنے بیٹھے ہو, پہلے علی سے پوچھو کہ مومن کیسے بنا جاتا ہے. علی کہہ رہے سنو, مومن بننے کے لیے تمہیں یہ چار رکن چاہیے, اور چار میں صبر کے چار ارکان پہلے اپنے اندر پیدا کرو, شوق شفق زہر اور چوتھی چیز ترقب. ترقب کس کا ترقب؟ نہج البلاغہ میں حضرت نے فرمایا موت کا ترقب. مومن وہ ہوتا ہے موت کا انتظار ایسے نہیں کرتا بلکہ اتنا بے چینی سے کرتا ہے اور انتظار کرتا نہیں ہے کے اندر تو ایک کو دوسرے کا رقیب کہا جاتا ہے. کیوں رقیب کہتے ہیں؟ اس لیے رقیب کہتے ہیں کیونکہ ایک دکاندار دوسرے کے اوپر نظر جما کے رکھتا ہے. مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے شاید یہاں بیٹھے ہو دو دکاندار جو ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ہے کسی مرمے میں. تو دکاندار کو ایک دوسرے کا رقیب کہا جاتا ہے. اگر ایک ہی مارکیٹ میں دونوں آ کے بیٹھ جائیں, مثلا ایک ہی پروڈکٹ بیچتے ہو اور دونوں ایک مارکیٹ میں آ جائیں اور برابر برابر میں دکان ہو, تو ایک دکاندار دوسرے کا دونوں آپس میں ایک دوسرے کے رقیب ہیں. کیوں رقیب ہیں؟ اس لیے ان کو رقیب کہا جاتا ہے چونکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر نظریں رکھے ہوتے ہیں. اپنے مال میں اس کی کم نظر ہوتی ہے, اس کے اوپر زیادہ ہوتی ہے کہ مثلا کہاں سے لا رہا ہے, اس کو کتنے میں پڑ رہا ہے, یہ کتنے میں بیچ رہا ہے, اس کی دکان پہ کتنے گاہک آ رہے ہیں. یعنی بڑی پریشانی ہو اضطراب کے عالم میں یہ برابر والے رقیب کو دیکھتا ہے. اب یہ مثال کاروباری حضرات کے لیے زیادہ واضح ہے, اسٹوڈنٹ کے لیے ابھی نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ اس فیلڈ میں نہیں گئے, لیکن کاروباری حضرات کے لیے بہت واضح مثال ہے کہ جب کوئی رقیب ہو تو اس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر توجہ نہیں کرتا جتنا رقیب پر کرتا ہے. اس کا مال بھی دیکھتا ہے, اس کے دکان پہ آنے جانے والے سارے ورکرز کو بھی دیکھتا ہے, اس کے گاہکوں کو بھی دیکھتا ہے, اس کے اوپر بس ساری نظر رکھا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے اس کو رقیب کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی گھات میں بیٹھا ہے, گھات لگا کر بیٹھا ہے. گھات لگا کر کوئی اگر کسی کے لیے بیٹھا ہو, کسی راستے کے اوپر کسی کا گزر ہو رہا ہو اور آپ وہاں پر گھات لگا کر بیٹھے, اس گھات لگا کر بیٹھنے والے کو رقیب کہتے ہیں. بس مختصر یہ پھر اپنے مطلب کی طرف آئیں, رقیب اس کو کہتے ہیں جو گھات لگا کر بیٹھا ہو, کسی کی تاک میں بیٹھا ہو, کسی کے انتظار میں بیٹھا ہو اور ایسا انتظار میں بیٹھا ہو کہ اگر وہ اس راستے سے گزرے تو فوراً اس کو دبوچ لے, پکڑ لے. عزیز سلمان نہج البلاغہ میں علیہ السلام نے کہا مومن وہ ہے جو ترقب کرتا ہے, جو رقیب ہے. مومن وہ نہیں ہے جس پر موت آ جائے, مومن وہ ہے جو موت پر جاتا ہو. جو رقیب ہے, جو ترقب کر رہا ہے موت کا, جو ایسے راستے کو چنتا ہے جس پر موت پڑے. اور میں نے مثال بھی کر رہا کی. اب آپ سے سوال ہے, آپ یہ بتائیں آج جب کربلا والوں کا نام لیا جاتا ہے تو موت کا تذکرہ ہوتا ہے یا کربلا کا؟ کربلا والوں کا یہ اس بات کی علامت ہے کہ موت نے کربلا والوں کا ترقب نہیں دیا بلکہ شہداء کربلا نے موت کا ترقب دیا. وہ موت پر جا پڑے ہیں, اس راستے کو چنا جس پر شہادت یقینی تھی. عزیز احمد یہ مہینہ 11 فروری انقلاب اسلامی کی کامیابی کا دن بھی تھا. جانتے ہیں امام خمینی کیا کہتے تھے, آج یہ ہمارا انقلاب کس کی وجہ سے باقی ہے؟ بسیجیوں کی وجہ سے. بسیج کون تھے جنہوں نے بڑھ کر قربانیاں دی اور یہ انقلاب کامیاب کی؟ شہید عبد الحسین بروسی, شہید ابراہیم ہمت, شہید حسین فہمیدا. جانتے ہیں حسین فہمیدا کون تھا؟ 13 سال کا بچہ تھا. کیسے یہ جذبہ آیا؟ اسی کربلا سے. یہ انقلاب کیسے آیا؟ امام خمینی نے یہ انقلاب کیسے برپا کیا؟ ماہر جدالیہ سے جو شہدہ آیا کہتے ہیں آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کی طرف سے, کربلا کی وجہ سے. اب اگاری امام حسین کی وجہ سے ہے, لیکن کون سی آگا وہ آگا ہے جس میں خطیب کو فیس مل جائے, بانی مجلس کو ثواب مل جائے, ذاکر کو پیسے مل جائے, سننے والوں کو ثواب مل جائے اور تبرک مل جائے گا. امام خمینی نے اس اداکاری سے نکال کر اس ادا کی جانب ملت ایران کو ڈالا جو زینب کبری نے ادا کیا. حقیقی ادا جس میں اندر روح ڈالی, روح اللہ مسلمی نے اداکاری کے اندر روح زینبی ڈالی اور پھر یہ انقلاب ہوا اور پھر حسین فہمیدا جیسے جواب تیار ہوئے. اور یہ حسین فہمیدا اس کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے, جب ایران عراق جنگ ہوئی 8 سالہ جنگ, ظاہر عراق سامنے تھا صدام کا, لیکن پوری دنیا نے مل کر چاہا کہ یہ انقلاب نابود ہو جائے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہاری پھوکوں سے یہ دیا اٹھنے والا نہیں ہے, تمہاری پھوکوں سے یہ دیا نہیں اٹھے گا, کیونکہ اس دیے کے اندر شہداء کا لہو شامل ہے, ان کی محنت شامل ہے اور وہ راستہ شامل ہے جو شہداء کربلا پر جاتا ہے. یہ ختم ہونے والا ہے, ہونے والی بہن نہیں ہے. حسین فہمیدہ یہ وہ شہید ہے کہ رہ رہے موسم جب محاذ پر تھے, خود محاذ پر تھے, رہ رہے موسم یہ رہ رہے موسم کے پاس آتا ہے, بچہ 13 سال کا بچہ ہے, رہ رہے موسم فرماتے ہیں اس بچے نے آ کر مجھے جھجھوا, جب ہم نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے جہاد میں کہ آپ کو باجے نہیں گے, 13 سال کا ہے باجے بھی نہیں گے, رہ رہے جب اس کو منع کیا کہ آپ جہاد پر نہیں جا سکتے, یہ بچے کے اندر حوصلہ دیکھتے ہیں, کیا حوصلہ تھا اس حسین فہمیدہ میں, رہبر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا, جہاد پر نہیں جاؤں گا, لیکن آپ اس سے پہلے میری ایک بات مان لیں, کہا کہ کیا بات ہے آپ نے بتائیں, کہا کہ میں جہاد پر نہیں جاؤں گا, آپ پورے ایران میں اعلان کروائیں کہ پھر کوئی آج کے بعد حضرت قاسم کے ذکر نہیں کرے گا, حضرت قاسم کے مسائل نہیں پڑے گا. اللہ اکبر, یہ وہ جذبہ ہے جوانوں کا, کہتے ہیں آج کے بعد قاسم کا تذکرہ نہ ہو, کیونکہ آج جو حضرت قاسم کا تذکرہ کرتے ہیں میرے اندر جوش پیدا ہوا, وہ حریت پیدا ہوئی, وہ شجاعت اور دلیری پیدا ہوئی حضرت قاسم کی وجہ سے. رہبر قاسم نے اس بچے کے اس جملے میں مجھے جھنجھوڑ دیا, اور عزیز احمد یہ وہ 13 سال کا کمسن شہید ہے جو محاذ کے اوپر شہید ہوا, اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا. فرق کیا ہے, ہم نے بھی آج ہمارے بھی 13 سال کے بچے نے بھی حضرت قاسم کا تذکرہ سنا اور حسین فہمیدہ نے بھی سنا, فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ کہ ہمیں پیشاوروں نے سنایا, اپنی فیسے لے کر معاوضے لے کر سنایا, اور اس کے اندر فقط ایک رسمی طور پر سنا کر, لیکن نہ حسین فہمیدہ کو جس نے سنایا واقعہ وہ پیشاور نہیں, وہ مبلغ ولایت تھے, اور انہوں نے اس بچے کے اندر روح ولایت پیدا کی, روح شہادت پیدا کی. یہ تو ایک مثال میں نے دی, حسین شہید ابراہیم ہمت, ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں دوں, بہت سارے شہداء ہیں کہ وقت محدود ہے یہاں پر تذکرہ نہیں ہو سکتا, ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ. شہید ابراہیم ہمت, ابراہیم ان کا نام تھا, ہمت ان کو امام خمینی نے لقب دیا تھا ان کی دلیلے کی وجہ سے. جانتے ہیں اس شہید کی آرزو کیا تھی؟ مسلح میں یہ شہید ابراہیم ہمت بیٹھتا تھا اور خدا سے ایک التجا کرتا تھا, یہ ہے ترقب موت, یہ ہے موت کے اس راہ پر ابراہیم ہمت بیٹھ گیا جس سے موت نے گزرنا, اور موت ابراہیم ہمت کو نہیں آئی, ابراہیم ہمت موت پر غلبہ لے گئے. یہ ہے حسین کی کاروبار, یہ ہے مسیحیان امام خمینی. ابراہیم ہمت نے ایک دعا کرتے تھے مسلح میں بیٹھ کر, کیا دعا ہوتی تھی؟ کہ پروردگارا مجھے حضرت عباس سے بہت عشق ہے, ابو الفضل عباس سے بہت عشق ہے, اور مجھے موت ابو الفضل کی طرح ہے. یہ ابراہیم پر کی مسلح پر دعا, فقط یہ دعا تھی. اور جانتے ہیں اتنی نو لگا کے یہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ جب یہ شہید شہید ہوا خدا نے ابراہیم ہمت کی سن لی. محاذ پر پورا واقعہ نقل کرتے ہیں, اور ابراہیم ہمت کے جو ساتھی تھے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم کی خدا نے سن لی, ابراہیم ہمت کی. محاذ پر یہ شہید کھڑا تھا, جب دشمن کی جانب سے گولیوں کا برس چلا, پہلے اس کے دائیں بازو پر لگا, پھر بائیں بازو پر لگا, اور پھر سینے پر, بہو ایسے شہادت پائی جیسے حضرت ابو الفضل نے پڑھی. چونکہ یہ ہے عاشق ابو الفضل, یہ ہے عاشق حسین, یہ وہ نہیں ہے جو اولاد حسین سے مانگے اور تعلق کے راستے میں دے. ہاں اگر حسین کے وسیلے سے اللہ سے بچہ لیا ہے تو پھر حسین کے راستے ہی میں دیتے ہیں, حسین کے راستے ہی میں دیتے ہیں. بس عزیز من مختصر یہ کہ شہادت کا مقام بہت عالی ہے اور ان شہداء کے راستے کو زندہ کرے, کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پر قوم ملت کامیاب ہوگی, یہی وہ راستہ ہے, اور ہمیں کہا گیا ہے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ شہداء کا راستہ ہے جو قوموں کو ملتوں کو بیدار کرتا ہے اور آگے لے جاتا ہے. آج ملت پاکستان کی راہ نجات کیا ہے؟ شہداء کا راستہ. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے شہداء کے مزار پر جاؤ، شہداء کی قبروں پر جاؤ. کیا کرنے جا رہا ہے؟ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، مسجد بنا محراب بنا منبر پہ کوئی نہیں، مسجد بنا محراب پہ نہ منبر پہ کوئی، ہم کس کی امانت میں غم کار جہاں دیں. یہ غم دنیا کا یہ کار جہاں کس کی امانت میں کہیں؟ نہ ہمیں مسجد میں کوئی نظر آتا ہے، نہ محراب پر کوئی نظر آتا ہے، نہ منبر پر کوئی نظر آتا ہے. مسجد میں نہ محراب پر نہ منبر پہ کوئی، ہم کس کی امانت میں غم کار جہاں دیں. سب مل کے شہیدوں کے مزاروں، سب مل کے شہیدوں کے مزاروں پہ معذرت. یا پر شاید کا مسجد میں نہ منبر پہ نہ محراب پہ کوئی، ہم کس کی امانت میں غم کار جہاں دیں. شاید ان میں کوئی کفن پھاڑ کے نکلے، شاید ان میں کوئی کفن پھاڑ کے نکلے، سب مل کے شہیدوں کے مزاروں پہ عذاب. تمہیں اپنا دکھ درد کہاں بیان کرو؟ شہداء کی قبور پر. آج آپ نے دیکھا رہبر معظم اس عمر میں بھی شہداء کے مزار پر جانا پسند نہیں کرتے، شہداء کی قبور پر جانا پسند نہیں کرتے، چونکہ یہ انقلاب کس نے بچایا؟ شہداء نے بچایا. جب انقلاب آ گیا اور آنے کے بعد یہ جو محاذ ہوا ایران ایران جنگ ہوئی 8 سالہ جنگ، بہت سارے ایسے تنگ نظر قوم کے اندر بھی بہت سارے ایسے تنگ نظر لوگ تھے، علماء بھی تھے، بعض وہ یہی مشورے دینے لگے کہ آپ بعض طلاب کو روکتے بھی تھے کہ محاذ پر مت جاؤ. اس وقت امام خمینی نے خطاب کیا اور کہا کہ یاد رکھو آج قوم کے اندر مسجدیں، امام بارگاہ، حسینیہ یا مدارس و حوزے اگر محفوظ ہیں تو وہ انہی بسیجی شہداء کی وجہ سے. اگر ان کا لہو نہ ہوتا، اگر یہ لہو نہ دیتے محاذ کے اوپر، تو آپ اس طرح بیٹھ کر مسجدوں میں عبادت کر رہے ہوتے، اس طرح بیٹھ کر مدارس کے اندر درس پڑھ رہے ہوتے. یہ انہی کی بدولت ہے، انہی شہداء کی پاکیزہ لہو کی بدولت ہے. عزیز امت امیر المومنین فرماتے ہیں ترقب در موت، ترقب یعنی شہادت کا سب سے عالی درجہ، شہادت کے جو درجات ذکر کیے اس کا سب سے عالی درجہ ترقب ہے. اور یہ کہاں سے ہمیں درس ملا؟ کربلا سے. اور جانتے ہیں اس راستے کے اوپر اسلام کی پہلی شہیدہ کا نام حضرت زہرا. کون ہے یہ بی بی جس نے ہمیں شہادت کا درد کھول کے بتایا کہ شہادت ہوتی کیا ہے؟ ولایت کا دفاع کیا، ولی کا دفاع کیا. اور اس بی بی نے آج جناب سیدہ ہم سے یہی مانگ لیں گے، وہ راستہ ولایت کا دفاع، ولی کا دفاع، اور وہی شہداء کا راستہ. بس ان شہداء کا مقام کس کی وجہ سے ہے؟ ان کے راستے کی وجہ سے. کہ انشاءاللہ قرآن کریم کا فرمانا بھی ہے کہ جب یہ شہداء بارگاہ الٰہی میں پہنچتے ہیں تو خدا ان کو بشارت دیتا ہے کہ سنو جس راستے پر تم چل کر آئے تھے پریشان مت ہو، آج تمہارے پیچھے تمہاری قوم اس راستے پر ہے. شہید کو ہم سے کیا چاہیے؟ شہید کو ہم سے اس کا راستہ چاہیے، اس کے راستے کو ہم طے کریں. اور حضرت زہرا ولایت کی شہیدہ ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بی بی فقط چند پراپرٹی کا مسئلہ تھا اس کے لیے پڑھا گئی نا، اتنا معمولی معاملہ نہیں تھی بلکہ ولایت کی دفاع کے لیے. اور زہرا حسین کے لیے بھی عثمان ہے، چونکہ حسین دیکھ رہے ہیں کہ ماں زہرا کیا کر رہی ہے، کس کا دفاع کر رہی ہے. شیعہ زہرا شیعہ بن کے میدان میں آئے، اور اللہ کا ولی جب تنہا ہو جائے تو اس کے لیے کون ہونی چاہیے؟ اس کے لیے شیعہ میدان میں آئے. ولی سے پہلے کس کا سینہ ہو؟ شیعہ کا سینہ ہو، پیروکار کا سینہ ہو. جب مکہ چھوڑا، جانتے ہیں تاریخ میں موجود ہے، حسین نے روتی ہوئی آنکھوں سے مکہ چھوڑا۔ اور جب یہ میں نے اکثر مجالس کے اندر ذکر کیا ہے، میں یہاں پر ذکر کروں، شیعہ ذمہ دار انسان کو کہتے ہیں جو ولی سے پہلے اپنی آنکھ پیش کرے۔ شیعہ اس کو نہیں کہتے کہ امام قتل ہو جائے اور بعد میں آ کے تعزیت پیش کرے یا موم بتیاں جلائے، نہ، امام سے پہلے جو اپنے آپ کو پیش کرے وہ پیروکار ہوگا۔ امام کے قتل ہونے کا انتظار کرے اور پھر بعد میں تعزیت کرنے آئے تو کربلا ہی نہیں ہوتا، وہ کوفی ہوتا۔ آپ نے واقعہ سب نے سنا ہے، جب سید الشہداء میدان کربلا میں آئے تو بنو اسد جب آ گئے امام کے پاس، بنی اسد آئی، امام نے آ کر کے ان کو وصیت کی کہ اس جگہ پر ہم قتل ہو جائیں گے، اس جگہ پر ہم شہید ہو جائیں گے، ہو سکے تو آ کر ہمارے لحد پر مٹی ڈال دینا، ہمارے بدنوں پر مٹی ڈال دینا۔ اسد کیا کیا لیے؟ جی موقع کہہ کر چلے گئے۔ یہ فریضہ بنتا ہے تو شہید ہوگا۔ فرض کریں آج آپ کے اسی شہر کے اندر امام وقت اگر آ جائے، مثال کے طور پر اگر امام عصر امام مہدی آ جائے اور آ کر بولے کہ اے مومنین بھٹشا، اے مومنین سندھ، سنو میں فلا جگہ پر قتل ہو جاؤں گا، بعد میں آ کے میری قبر پر مٹی ڈال دینا، کیا فرض آئے گا؟ ہم کہیں مولا ٹھیک نہ۔ عزیز امن، ایک وہ ہے جنہوں نے حسین کا جنازہ اٹھایا، لیکن ایک ان کا مقام ہے کہ جنہوں نے حسین سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کا جنازہ حسین نے اٹھایا۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، ابو سمامہ اسدی، یہ وہ شہداء ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں۔ یہ کربلائی ہیں، کربلائی اور کوفی میں یہی فرق ہے، کوفی خود بے خود کے سر ہلاتا ہے، شہادت کے راستے پر نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے راستے چھوڑ کر، لیکن کربلائی وہ ہے جو امام سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے خون میں نہا کر اپنے امام سے عہد کرتا ہے کہ مولا میں اپنی جان تو دے دوں گا، لیکن اے فرزند زہرا، اے علی کے بیٹے، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آج حسین ہم سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آج امام عصر اسی راستے کو مانگ رہے ہیں، آج ہم نے عہد کرنا ہے، میں آخر میں شعار بلند کروں گا، آپ سب نے عہد کرنا ہے۔ کس سے عہد کرنا ہے؟ حضرت زہرا سے عہد کرنا ہے، امام عصر سے عہد کرنا ہے، سید الشہداء سے عہد کرنا ہے، اور نائب امام ولی فقی سید علی خامنائی سے عہد کرنا ہے کہ آج ہم وقت کے ولی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ شہداء کا راستہ ولایت کا راستہ ہے۔ اگر ولی کو تنہا چھوڑ کر اپنے حجروں میں چلے جائیں، اپنے کاموں میں لگ جائیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ان شہداء کو بھی درد نہیں دیا۔ شہید کا راستہ یعنی لبیک ہے، الوداع نہیں ہے، لبیک ہے، ہر وقت میدان میں حاضری ہے، شہداء کا راستہ ہے۔ بس حضرت زمان، آج آپ لبیک کہیں، میں شعار بلندوں کا تمام جوان اس طرح لبیک کہنا ہے کہ حضرت زہرا کو اس طرح لبیک کہیں کہ اے بی بی، اگر اس وقت آپ ہر کسی کے دروازوں کو جا کر کھٹ کھٹاتی تھی اور پوچھتی تھی کہ تمہیں ولایت یاد ہے، بھول گئے، لیکن آج سہارا سے عہد کریں کہ اے بی بی، آج کتنے جوان موجود ہیں کہ آج آپ کے فرزند تم کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، آج حضرت زہرا کو لبیک کہیں۔ تمام جوانوں کو، بزرگوں، تمام سامعین و شرکا مل کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کریں اور اتنی طاقت کے ساتھ کہ آج حضرت زہرا نے لبیک کہا۔
شام جا رہے ہیں